الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه نجوم الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم المختلعات هن المنافقات او كما قال عليه السلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم دوسری پڑھ لیجئے سب حضرات محترم بزرگوں اور عزیز بھائیوں ماہ ستمبر اور ماہ شوال ہماری تاریخ میں اس حوالے سے اہم ہیں کہ 6 ستمبر 1965 کو پاکستان کی بین الاقوامی سرحدوں کو پامال کرتے ہوئے ہندوستان کی افواج حملہ آور ہوئی. پاکستانی افواج نے پوری قوم کی پشت پناہی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نصرت و حمایت کے ساتھ جس جوان مردی اور جوش و جذبے سے ایمانی جوش و جذبے سے دفاع وطن کی جنگ لڑی اور 65 کی جنگ نے پاکستانی قوم میں جس اتحاد اور وطن سے محبت کی سرشاری کا جذبہ بیدار کیا وہ یقیناً ہماری تاریخ کا ایک حصہ ہے اور مثالی. آج بھی اسی جذبے کی یقیناً ضرورت ہے. اسی طرح شوال کی 4 تاریخ کو 4 مربع میل پر قائم ہونے والی پہلی اسلامی سلطنت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں قائم کی اس پر حملہ آور ہونے والے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے میدان احد میں جو جنگ ہوئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حکم کے خلاف اجتہادی غلطی سے صحابہ نے جو قدم اٹھایا اور اس کے جو انتہائی نقصان دہ نتائج سامنے آئے ان سے آپ میں سے اکثر حضرات باخبر ہیں. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک حکم کے خلاف اجتہادی غلطی کے نتیجے میں جو نتیجہ سامنے آیا وہ کتنا خطرناک تھا. اور جب حضور کے احکام پامال ہو رہے ہوں تو پھر امت کے لیے بہت سوچنے کا مقام ہے. چنانچہ آج کے خطبے میں اسلامی ریاست کی دفاعی حکمت عملی تعلیمات نبویہ کی روشنی میں اس پر گزارشات کا طے ہے. لیکن چونکہ گزشتہ خطبہ ایک حوالے سے ذرا تشنا رہ گیا آپ حضرات کے ذہن میں اگر ہے تو ایک پہلو اس کا بیان نہیں ہو سکا، اس لیے پہلے اس کا ذکر کریں گے، پھر وقت بچا تو انشاءاللہ اس موضوع پر بھی بات کریں گے۔ میرے بزرگوں اور دوستو، انسانی تہذیب ساری کی ساری گھر سے شروع ہوتی ہے، اس پر ذرا دھیان دیجئے۔ انسانی تہذیب ساری کی ساری گھر سے شروع ہوتی ہے، یہیں سے پورے تمدن اور تہذیب کی عمارت اٹھتی ہے۔ اگر انسان کے گھر میں خرابی ہے، لوگ اپنے گھر کے اندر ظالم اور بے انصاف ہیں، بے رحم اور ایک دوسرے کا حق مارنے والے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پوری تہذیب اور پورے تمدن کی عمارت انسانیت، شرافت اور اخلاق سے خالی ہو۔ خاندانی نظام کا مستحکم رہنا، خاندانی نظام کا مستحکم رہنا کسی بھی معاشرے کی پاکیزگی کے لیے اور خصوصاً اخلاقی پاکیزگی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ اگر خاندانی نظام مستحکم ہوگا اور زن و شو کا یا میاں بیوی کا تعلق باہمی خوشگوار ہوگا تو معاشرہ پاکیزہ رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید نے جہاں نکاح اور طلاق کے احکام بیان کیے ہیں، وہاں کوئی ابہام نہیں رہنے دیا، اور تمام تر تفصیلات کے بارے میں اصولی نکات بیان کر دیے۔ چنانچہ طلاق کی ایک شکل تو یہ ہے کہ خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے، اس پر گزشتہ خطبے میں آپ نے تفصیلی بات سنی۔ ایک شکل یہ ہے کہ خاتون نامساعد اور ناخوشگوار حالات میں طلاق کا مطالبہ کرے، اسے قرآن کی زبان میں یا عربی میں یا فقہ اسلامی کی زبان میں خلع کہتے ہیں۔ آج کی گفتگو میں ہم اس بات پر ذرا توجہ دیں گے کہ خلع کے بارے میں قرآن کریم کے احکام کیا ہیں۔ خلع عربی کا لفظ ہے، خلع یخلع خلعا کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو اتار دینا، علیحدہ کر دینا۔ خلع الرجل امرأته، مرد نے عورت کو علیحدہ کر دیا، یا خلعت المرأة زوجها، عورت نے خاوند سے علیحدگی اختیار کر لی۔ خلع خا پر پیش کے ساتھ، خاص طور پر زوجیت کے حق سے علیحدگی کے لیے بولا جاتا ہے۔ جس طرح بلا وجہ طلاق دینا حرام ہے، اسی طرح بلا وجہ خلع بھی حرام ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا وجہ خلع چاہنے والیاں اس امت کی منافقہ ہیں، المختلعات المنافقات، بلا وجہ خلع طلب کرنے والیاں یہ منافقہ ہیں۔ اور فرمایا، جس عورت نے اپنے شوہر سے شدید ضرورت کے بغیر طلاق کا مطالبہ کیا، وہ یہ کہتی ہے کہ مجھے طلاق دے دو, اس پر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے. میرے بزرگوں اور دوستوں, میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے دین میں عائلی نظام پر ہی سیاسی اور ملکی نظام کا دار و مدار ہے. عائلی نظام یعنی گھر کے یونٹ پر سیاسی اور ملکی نظام کا دار و مدار رکھا ہے, اور میاں بیوی کی بلا وجہ علیحدگی کو ایک سنگین جرم اور بدترین معاملہ قرار دیا گیا. بخاری میں, مسلم شریف میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک ارشاد ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اپنے چیلوں کو جب اکٹھا کرتا ہے اور ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیا, تو مختلف اس کے شتونگڑے وہ اسے رپورٹ دیتے ہیں کہ میں نے کسی کو چوری میں ڈالا, جوئے میں ڈالا, شراب نوشی میں ڈالا. شیطان کہتا ہے تم نے کوئی اونچا کام نہیں کیا. پھر ایک اس کا شتونگڑا اسے یہ کہتا ہے کہ میں میاں بیوی کے پیچھے پڑا رہا, ایک دوسرے کے خلاف دونوں کو بھڑکاتا رہا, اور میں نے آدمی کا پیچھا نہیں چھوڑا یہاں تک کہ آج اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان علیحدگی کرا کے آیا ہوں. تو شیطان اٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگا لیتا ہے اور کہتا ہے تم نے خوب کام کیا ہے. بلا وجہ میاں بیوی کا علیحدگی اختیار کرنا یہ انتہائی سنگین معاملہ ہے. لہذا خلع تب ہی درست ہے جب میاں بیوی اللہ تعالی کی مقرر کردہ حدود کا لحاظ نہ رکھ سکتے ہو. عورت مرد کے ساتھ یعنی اپنے خاوند کے ساتھ بلا جبر نبھا نہ کر سکتی ہے. صلح یا معاملہ سوارنے کی تمام تر کوششیں ناکام ہو چکی ہیں. ان انتہائی حالات میں عورت کو شریعت اسلامیہ اجازت دیتی ہے کہ وہ کرسچینٹی کی طرح کڑتی کڑتی نہ مر جائے, بلکہ وہ شوہر کا دیا ہوا مہر یا اس کا کچھ حصہ اسے واپس کر کے علیحدگی حاصل کر. اگر شوہر خود بخود آمادہ نہ ہو تو عدالت کے ذریعے سے خلع لیا جائے گا. ذرا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیے, چونکہ یہ ایک بڑا اہم معاشرتی معاملہ ہے. عدالت میاں بیوی کی صلح کرانے میں ناکام ہو تو عورت سے کہے کہ وہ مہر چھوڑ دے, اور شوہر سے کہے کہ عورت کے مہر چھوڑنے کے بدلے میں یا مہر لیا ہوا تھا تو اس کو واپس کرنے کے بدلے میں اسے طلاق دے. خلع کی بنیاد سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 ہے, جس کے ترجمے پر ذرا غور کیجئے. فرمایا اگر اور تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں, لا یحل لکم, تمہارے لیے یہ بات حلال نہیں ہے کہ بیویوں کو چھوڑتے وقت ان سے کچھ بھی لو, اگرچہ وہ لیا ہوا اسی مال میں سے ہی کیوں نہ ہو جو تم نے ان کو مہر میں دیا تھا, مگر ایک صورت میں, البتہ وہ دیا ہوا مال واپس لینا حلال ہے, جبکہ کوئی میاں بیوی ایسے ہو کہ دونوں کو خدشہ ہو کہ حقوقی زوجیت کی ادائیگی میں وہ اللہ کے ضابطوں کو قائم نہیں رکھ سکے. اللہ یقیمہ حدود اللہ، فَإِن خِفْتُمْ أَن لَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، سو اگر تم لوگوں کو یہ خدشہ ہو کہ وہ دونوں خدائی ضابطوں کی پاسداری نہیں کر سکیں گے تو فلا جناح علیہما، دونوں پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، فی مقتدت بہ، اس مال کو لینے یا دینے میں جس کو دے کر عورت اپنی جان چھڑا دے. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 خلع کی بنیاد ہے. اس آیت سے یہ باتیں سامنے آتی ہیں کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہے تو بیوی سے کوئی مال لینا حلال نہیں، اگرچہ وہ مال خاوند کا دیا ہوا ہی کیوں نہ ہو، وہ اسے مطالبہ نہیں کر سکتا. صرف ایک صورت میں حلال ہے، جبکہ میاں بیوی دونوں کو خدشہ ہو کہ اب وہ اکٹھے رہ کر اللہ کی مقرر کردہ حدوں اور ضابطوں پر قائم نہیں رہ سکے. دیکھیے، جو زیور دلہا والے لڑکی کو یا دلہن کو پہنا دیتے ہیں وہ یقیناً اس کو ہدیہ کرتے ہیں، اور ہدیے کو واپس لینا اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسے ہے جیسے کتا کہہ کر کے اسے چاٹ لیتا ہے. ہمارے ہاں تو طلاق کی صورت میں ایک جنگ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے، لیکن قرآن نے یہ کہا کہ لا تنسوا الفضل بینکم، اس صورت حال میں بھی ایک دوسرے پر مہربانی کرنا اور فضل کرنا مت بھولو. نہیں نباہ ہو سکا تو نہیں ہو سکا، لیکن اس کو جنگ کی صورت حال نہ پیدا ہونے دو. ایسے حالات میں دونوں کو کھلا معاملہ کرنے کے لیے کوئی گناہ نہیں، اور مرد کے لیے بیوی سے کھلا کا بدل وصول کرنا حلال ہوگا. لیکن یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، کھلا کی صورت یہ ہے کہ عورت شوہر کے نکاح سے نکلنے کے لیے مہر میں سے کچھ رقم یا سارا مہر اسے دے دے، اور شوہر اس پیشکش کو قبول کر کے اسے اپنے نکاح سے فارغ کر دے. مہر سے زائد کا مطالبہ شوہر نہیں کر سکتا، اگر کرے گا تو وہ حرام لے گا. اور لازمی ہے کہ عورت کہے کہ اس رقم کے تحت کھلا کر لو، اور مرد کہے کہ میں نے کھلا کر لیا. اس آیت میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اِلَّا اَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَإِن خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِي مَا افْتَدَتْ بِهِ، یہ جتنے جملے ہیں ان میں تثنیہ کا صیغہ ہے، یعنی دو کا صیغہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ خلع ایک ایسا معاملہ ہے کہ جس میں میاں بیوی دونوں برابر کے شریک ہیں، اور ان دونوں کی رضا مندی کے بغیر خلع ناممکن ہے. اس پر امت کے تمام ائمہ فقہ یا فقہ اربع، ائمہ اربع اور فقہ ظاہری کے امام داؤد ظاہری، یعنی سب کا اتفاق ہے کہ فعین خفتم میں اگرچہ جمع کا صیغہ ہے، اور اس سے مراد حکام اور عدالت بھی ہو سکتے ہیں اور ہیں، لیکن پھر قرآن میں روئے سخن دونوں ہی کی طرف چلا جاتا ہے، یعنی تثنیہ کے صیغے کی طرف، مرد اور عورت کی طرف، یعنی عدالت یا پنچایت کو صرف اتنا اختیار ہے کہ وہ ان دونوں کے درمیان خوش اسلوبی سے یا تو صلح کرا دے یا پھر خلع کرا دے. بس اس بات کی تائید نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس فیصلے سے ہوتی ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی حضرت جمیلہ رضی اللہ تعالی عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور انہوں نے آ کے عرض کیا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم میں اپنے خاوند کے ایمان یا تقویٰ پر شک نہیں کرتی، مگر میں اور وہ دونوں ایک ساتھ رہ نہیں سکتے چونکہ مجھے ان سے تبھی نفرت ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتو اتردین علیہ حدیقتہ، کہ وہ باغ جو انہوں نے بطور مہر آپ کو دیا تھا وہ تم انہیں واپس کر سکو گی؟ انہوں نے کہا نعم بالکل میں واپس کروں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے شوہر سے فرمایا اقبل الحدیقہ، باغ لے لیجئے، وطلقہا تطلیقتن، اور اپنی بیوی کو طلاق دے دیجئے. اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ان کی رضامندی یا ان میں سے کسی ایک کی رضامندی کے بغیر تفریق کرا دینا عدالت کا کام نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خامن کی مرضی پوچھے بغیر خلع کی یک طرفہ ڈگری جاری نہیں کی، بلکہ شوہر کو مشورہ دے کر آمادہ کیا کہ وہ طلاق دے. اس حدیث کے تحت احکام القرآن میں امام ابو بکر جساس رازی رحمہ اللہ لکھتے ہیں اگر یہ اختیار حاکم کو ہوتا کہ جب وہ دیکھے کہ زوجین حدود اللہ کو قائم نہیں کر رہے ہیں تو ان کے درمیان خلع کا فیصلہ دے دے، اگر یہ اختیار حاکم کو ہوتا، خواہ میاں بیوی خلع چاہیں یا خلع سے انکار کریں، اگر یہ اختیار حاکم کو حاصل ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں سے اس کا سوال ہی نہ فرماتے اور نہ شوہر سے یہ فرماتے کہ اسے طلاق دے دو، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود خلع کا فیصلہ دے کر عورت کو مرد سے چھڑا دیتے اور شوہر کو اس کا باغ لوٹا دیتے، خواہ وہ دونوں اس سے انکار کرتے یا ان میں سے ایک فریق انکار کرتا، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا. آپ نے بیوی کو بھی رائے دی اور خاوند کو بھی مشورہ دیا. حدیث میں شوہر سے جو آپ نے فرمایا ہے اقبل الحدیقتا وطلقہا تطلیقتا، اس کے بارے میں علامہ ابن حجر فرماتے ہیں کہ امر اصلاح و ارشاد لا ایجاب، یہ امر کا صیغہ مشورے اور اصلاح کے لیے ہے بطور واجب کے نہیں. البتہ لعان ایک صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت کم پائی جاتی ہے. لعان کا مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے کوئی ایک دوسرے پر الزام لگائے بدکاری کا اور دونوں سے گواہیاں لی جائیں. سورہ نور کے آغاز میں ہے زوجین کے درمیان تفریق کا اختیار اس صورت میں حاکم کو ہوتا ہے، وہ ایک مستقل بحث ہے، اس پر تفصیل کی ضرورت نہیں. عدالت میں دونوں کی رضامندی اس لیے لازمی ہے کہ بعض دفعہ والدین بالا بالا ہی ڈگری حاصل کر لیتے ہیں. ہمارے معاشرے نہ لڑکے کو پتا ہے، نہ بعض دفعہ لڑکی کو پتا ہے، یا دونوں میں سے کسی ایک کو پتا ہے دوسرے فریق کو پتا نہیں. یعنی بالا بالا ڈگری حاصل کر لینا اور عدالتوں میں ججوں کو دینی تعلیمات سے آگہی ضروری ہے, اور وکلا بھی دیکھ لیں کہ خدا نخواستہ وہ محض چند روپوں کی خاطر یا چند ہزار کی خاطر حرام کو حلال اور حلال کو حرام قرار دینے کی کوشش تو نہیں کر رہے. خلا میں اگر خاوند نے منہ سے کہا کہ ایک طلاق دیتا ہوں تو اس سے رجعی طلاق ہوگی, سمجھیے بات, اور اگر کہا کہ میں خلا دیتا ہوں, یعنی طلاق کا لفظ نہیں کہا بلکہ کہا کہ میں خلا دیتا ہوں, تو اس صورت میں طلاق رجعی نہیں بلکہ بائن ہو جائے گی. یعنی بائن کا مطلب یہ ہے کہ کینسلیشن آف میرج ہو جائے گی, شادی منسوخ ہو جائے گی اور نکاح ختم ہو جائے گا. لیکن فائدہ اس میں یہ ہے کہ رجعی میں دوران عدت رجوع ممکن ہے, اور بائن میں عدت کے اندر بھی اور عدت کے بعد بھی دوبارہ نکاح بغیر کسی اور صورت کو اختیار کیے کہ جائز. بائن میں بعد عدت عورت کو دوسری جگہ نکاح کا حق بھی حاصل ہے, جو کہ نکاح ختم ہو چکا ہے. اب ذرا سمجھیے, یہ جو کینسلیشن آف میرج بذریعہ کورٹ یا دعوی فسخ نکاح بذریعہ عدالت, اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ خلا اور طلاق سے الگ ایک صورت ہے جس کو ہم تفریق کہیں گے. اگر خاوند ظالم ہے, نان و نفقہ نہیں دیتا, کھانے پینے کی اشیاء, ضرورت کی چیزیں نہیں میسر کر رہا, تو عورت عدالت سے رجوع کرے گی اور اپنا نکاح ثابت کرے گی, اور شوہر کا نان و نفقہ نہ دینا گواہی سے, شہادت سے, معتبر شہادت سے ثابت کرے گی. یا ایسی بیماری جو متعدی ہے, یا مرد خدا نخواستہ وظیفہ زوجیت پر قدرت نہیں رکھتا ہے, اور وہ ایسا بیمار ہے کہ علاج کے باوجود اس کو یہ قدرت حاصل نہیں ہوئی, اور عدالت تحقیقات کے بعد اگر اس نتیجے پر پہنچے کہ عورت کا دعویٰ صحیح ہے, تو عدالت شوہر کو حکم دے کہ یا تو اس کو اچھی طرح سے آباد کرو اور اس کا نان و نفقہ دو, یا اس کو طلاق دو, ورنہ ہم نکاح فسخ ہونے کا فیصلہ کر دیں گے. یہ آگاہ کرے, اگر عدالت کے کہنے پر بھی وہ نہ تو آباد کرے اور نہ طلاق دے, تو عدالت خود فسخ نکاح کا فیصلہ کر دے, یہ درست ہے. عقد نکاح کے فسخ ہونے کی چند اور شکلیں ہیں, سمجھیے ذرا. خدا نخواستہ لڑکے لڑکی نے گواہوں کے بغیر نکاح کر لیا تو یہ نکاح فاسد ہے. اگر وہ اس کو نکاح کہتے بھی ہیں تو عدالت اس کو فسخ کرے گی اور ان کے درمیان علیحدگی کرائے گی. چونکہ مسلم معاشرے میں یہ ناممکن سی بات ہے, اور یہ ناجائز اور حرام ہے. ناممکن کو تو لوگ ممکن بنا لیتے ہیں, لیکن شرعاً اس کی کوئی گنجائش نہیں. بات سمجھیے, کچھ لوگ یہ کہتے سوال کرتے ہیں کہ جی ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کر آپس میں نکاح کر لیا ہے, ایسا کرنے سے کفر لازم آتا ہے اور نکاح نہیں ہوتا. دو عاقل بالغ مسلمان مردوں کی گواہی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا, فاسد. میاں بیوی میں سے کوئی ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا مسلمان نہیں ہوتا تو ان کے درمیان نکاح ختم ہو جائے گا، اگر وہ نہیں کرنا چاہتے تو عدالت اسے ختم کرے گی. اگر دونوں بیک وقت مسلمان ہو جاتے ہیں تو ان کا سابقہ نکاح ہی برقرار رہے گا، وہی برقرار رہے گا. لیکن اگر دونوں میں سے ایک مسلمان ہو جائے اور دوسرا مسلمان نہیں ہوتا تو اب دونوں میں دوسرے کو دعوت دی جائے گی اسلام، اور اگر دعوت کے باوجود وہ اسلام نہیں لا رہا تو ان کے درمیان کینسلیشن آف میرج، عدالت کو اس کا اختیار حاصل ہے. مرد اپنی بیوی کی، اس جملے پر بھی ذرا غور کیجئے، خدا را ذرا اللہ تعالی رشتوں کی حرمت قائم رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالی رشتوں کی پاکیزگی کا خیال رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. میرے بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سے درخواست کروں گا اپنے بچوں کو، اپنی نئی نسل کو رشتوں کی حقیقت سے آگاہ کیجئے اور رشتوں کی حرمت سے آگاہ کیجئے، اور خصوصاً رشتوں کا تقدس اور حلت اور حرمت کے جو احکام ہیں انہیں بتائیے، چونکہ ان مسائل سے ناواقفی کی وجہ سے ایسے ایسے خوفناک واقعات سامنے آ رہے ہیں کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے. اب ذرا توجہ دیجئے، مرد اپنی بیوی کی ماں یعنی اس کی ساس، مرد اپنی بیوی کی ماں یا بیوی کی پہلے خاوند سے جوان بیٹی کو جنسی خواہش کے ساتھ چھوئے اور اس کے ہاتھ کی گرمی عورت کے جسم کی گرمی تک یا عورت کے جسم تک پہنچ جائے، یا خاوند یا عورت اپنے خاوند کے پہلی بیوی سے بیٹے کو بری خواہش کے ساتھ چھوئے لپٹ جائے، تو اس سے ان دونوں میاں بیوی کا نکاح مکمل طور پر فسخ ہو جائے. اور یہ بہت خطرناک بات ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے، یہ حرمت مصاہرت ہے، حرمت مصاہرت ہے، اور حرمت مصاہرت کا لحاظ رکھنا بہت ضروری ہے میرے بزرگوں اور دوستوں. اور خدا را لوگوں کو، اپنی نسلوں کو رشتوں کی حرمت کا احساس دلائیے. قرآن کریم نے رشتوں کی حرمت کا اس قدر لحاظ کیا ہے کہ ایک ایک جزی کو الگ الگ بیان کیا. لا تنکحوا ما نکح آباؤکم من النساء، اور نکح کا لغوی معنی ہے جنسی تعلق قائم کرنا. امر نہیں ہے یعنی کسی کام سے روکنے کا حکم ہے. اور حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم، نسبی رشتے اور رضائی رشتے اور حرمت مصاہرت کے نتیجے میں وجود میں آنے والے رشتے، سب کی تفصیل بیان کی. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نہ خواستہ اس طرح کی صورتحال پیدا نہ ہو. اسی طرح تفصیل کا وقت نہیں، اس پر دھیان دیجئے، خاوند لا پتہ نہیں ہے کسی دوسری جگہ چلا گیا. اگر خاوند لا پتہ ہے اور واقعتاً لا پتہ ہے اور اس کی کوئی خبر نہیں، تو امام مالک رحمہ اللہ کی رائے کے مطابق 5 سال تک خاتون انتظار کرے گی، اور 5 سال کے تلاش بسیار کے باوجود جب کوئی خبر نہیں ہے تو پھر اس کو کسی اور جگہ نکاح کرنے کا حق حاصل ہے.
لیکن خاوند لاپتہ نہیں ہے، کسی دوسری جگہ چلا گیا، نہ بیوی کے پاس آتا ہے اور نہ اسے خرچ بھیجتا ہے، تو سمجھ لیجئے جب تک اس کی زندگی کی خبر موجود ہے، بیوی کے ساتھ اس کا فزیکل ریلیشن شپ نہ بھی ہو، تو اس سے طلاق نہیں ہوتی، نکاح برقرار رہتا ہے. اگر خرچ نہیں بھیجتا تو عورت عدالت کے سامنے مقدمہ پیش کر کے اپنا نکاح دو گواہوں کے ذریعے سے ثابت کرے گی، اور اس کا نان و نفقہ نہ دینا ثابت کرے گی، اور نفقے کا انتظام نہ ہو یا ہو مگر گناہ میں مبتلا ہونے کا خدشہ ہو، تو عدالت شوہر کو کہے گی کہ خود آؤ یا بیوی کو اپنے پاس بلاؤ اور اس کی کفالت کرو، یا خدا نخواستہ اگر یہ دونوں کام تم نہیں کر سکتے تو اس کو طلاق دو، ورنہ ہم تمہارے درمیان تفریق کا فیصلہ کریں گے. اس آگاہی کے بعد بھی اگر وہ نمبر ایک آتا نہیں، نہ خرچ دیتا ہے، تو مدعیہ کی طرف سے ایک ماہ کی اور مہلت دی جائے گی، اگر صلح ہو تو بہتر ہے، ورنہ تفریق کرا دی جائے. اس تفریق سے بھی طلاق رجی پڑتی ہے، عدالت میں رجوع ممکن ہے اور عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح جائز. اسی طرح میرے بزرگوں اور دوستو، خلع کی شرعی حیثیت کو ذرا غور سے ذہن میں رکھیے. چند باتیں یہ بڑی بنیادی ہیں جو ذہن میں ہونا ضروری ہیں. یہ باہمی رضامندی سے عدالت میں جائے بغیر ہی ہو سکتا ہے. ہمارے ہاں تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ خلع کورٹ میں ہی ہوگا. خلع کے لیے ضروری نہیں کہ کورٹ میں جائیں، بلکہ نہ جائیں تو اچھا ہے. اللہ اگر سمجھ دے لوگوں کو اور احساس دے کہ ہم کیوں اتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں، اور عدالت میں کیوں جا کے دونوں کے لیے رسوائی کی صورتحال پیدا ہو رہی ہے. باہمی رضامندی سے عدالت میں جائے بغیر بھی ہو سکتا ہے. عدالت میں اگر گئے تو خاوند کو اعتراضات ختم کرنے، یا اگر اعتراضات ختم نہ ہو رہے ہیں، نہیں ہو رہے ہیں، تو طلاق دینے کے لیے عدالت کہے. اور جب خلع ہو جائے گا تو اس سے طلاق بائن ہوتی ہے، یعنی میاں بیوی دونوں الگ ہو جاتے ہیں اور بیوی دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے. اسی طرح اگر دونوں کے درمیان بعد میں کسی وقت مصالحت ہو جاتی ہے، تو بغیر کسی اور صورت کو اختیار کیے کہ ان کا نکاح دوبارہ نئے مہر کے ساتھ جائز ہے. اسی طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ خاوند مہر سے زیادہ رقم کا مطالبہ خلع کی صورت میں نہیں کر سکتا. اگر وہ باہم مل کر رہ سکتے ہوں اور مرد کی طرف سے زوجہ کے حقوق کسی ادائیگی کے بغیر، زوجہ کے حقوق میں کوئی قصور ہے، تو عورت کے لیے مال دے کر اس سے علیحدگی حاصل کرنا جائز ہے. لیکن خاوند کے لیے، ذرا غور کیجئے، اگر مرد کی طرف سے زوجہ کے حقوق کی ادائیگی میں قصور ہے اور کمی ہے، اور یہ کمی مرد کی طرف سے ہے، تو عورت کے لیے تو مال دے کر جان چھڑانا جائز ہے، لیکن خاوند کے لیے یہ مال لینا حرام ہے. خاوند کے لیے یہ مال لینا حرام ہے، کیونکہ یہ مال ناجائز ہے. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آپس میں ایک دوسرے کے مال باطل طریقے سے مت کھاؤ. وتدلوا بها الى الحکام، تم ان کیسوں کو حکام کے پاس لے کے جاتے ہو. لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم، تاکہ ایک گروہ دوسرے کا مال گناہ کے ذریعے سے حاصل کر کے کھائے. ایسا مت کرو. لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے باطل طریقے سے مت کھاؤ. اس آیت سے معلوم ہوا کہ ناجائز صورت میں, غور کیجئے ذرا اس بات پر اور یہ سب پر آتی ہے بات, ناجائز صورت میں اگر عدالت کسی کے حق میں فیصلہ کر بھی دے تو بھی وہ ناجائز ہی رہتا. مثلاً زمین یا جائیداد کے وکیل کی بھول بھلائیوں نے جج کو چکمہ دے دیا اور جج نے فیصلہ کر دیا اس کے حق میں, حالانکہ اس کو بھی پتا ہے کہ یہ میرا حق نہیں ہے, تو جج کے کہہ دینے سے ناحق حق نہیں ہوتا. صحیحین میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی منقول ہے, سرکار نے فرمایا الا انما انا بشر انما یاتینی القصد فلعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعض. دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی انسان بنایا ہے, ساری کائنات میں سے اکمل اجمل اشرف احسن انسان خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مخلوق میں جن کو اللہ نے بالا تر مقام عطا فرمایا, اللہ انما انا بشر میں بھی اللہ کا بنایا ہوا ایک انسان ہوں, انما یاتینی الختم لوگ میرے پاس جھگڑا لے کے آتے ہیں, فَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ, ہو سکتا ہے کہ ایک شخص دوسرے سے زیادہ حجت باز ہو اور دلائل زور سے دے اور میں اس کی چکنی چپڑی باتیں سن کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, فَأَقْضِيَ لَهُ میں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں, فمن قضیت له بحق مسلم جس کے حق میں کسی مسلمان کا حق عدالتی فیصلے کے ذریعے سے چلا گیا ہو حالانکہ وہ اس کا حق نہیں بنتا, فانما هي قطعة من النار یہ جہنم کی آگ کا ایک ٹکڑا ہے, فلیحملها او لیذرها چاہے تو اسے اٹھا لے اور چاہے اسے چھوڑ. تو میرے بزرگوں اور دوستو, محض عدالت کے ناجائز کو جائز کہہ دینے سے وہ جائز نہیں ہوتا, اس کو سمجھیے اور خلا کے مسائل کو ذہن میں رکھیں. معاشرے میں یہ جو بگاڑ کی صورتیں اور طلاق کی شرح بڑھنے کی صورتیں اور خلا کے کیسز سے عدالتیں بھری پڑی ہیں, یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ اس میں سب سے بڑی بات وہی انا کا مسئلہ ہے کہ میری انا مجروح ہو رہی ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آج کے معاشرے میں سب سے روٹ جانے والا رشتہ داماد کا رشتہ ہے, یک دم روٹ جاتا ہے. میرے ماں پہ اتنی عزت نہیں کی, میری ماں نو سلام نہیں کیتا, میری ماں نو مٹھیاں نہیں پریاں, میرے ابا جی اسی چاہ نہیں بنائی, بات بات پر داماد سسرال سے ناراض. جب تک داماد سمجھتے رہو گے ناراضگیاں پیدا ہوں گی. بیٹا بناؤ اپنے آپ کو, ساس تمہاری ماں ہے, سسر تمہارا باپ ہے, ایسے ہی بہو کی ساس اس کی ماں ہے اور بہو کا سسر اس کا باپ ہے. جب یہ رشتے آئیں گے اور ان کی حرمت بھی ذہن میں ہوگی, پھر اللہ تعالیٰ کی برکات بھی ہوں گی اور رزق میں فراوانی بھی ہوگی اور عمر میں آسانی بھی ہوگی. یہ خوشخبری اللہ کے حبیب نے سنا, اللہ ہمیں اس کا احساس نصیب فرمائے. واخر دعوانا.